باب الإجارة الفاسدة الشرط يفسدها والمراد شرط يفسد البيع وفيها أجر المثل لا يزاد على المسمى هذا عندنا. جی یہ باب ہے ہمارا نا اجارہ فاسدہ کے بارے میں، اجارہ فاسدہ کے بارے میں کہتے ہیں الشرط یفسدہا. شرط کیا ہے؟ یفسدہا یفسد الاجارہ تھا، اجارے کو کیا کر دیتی ہے؟ بھئی آپ نے بیع کے اندر بھی پڑھا بھئی، تو ہر شرط یہاں مراد نہیں، بیع کے اندر بھی وہ شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو وہ کیا کرتی ہے؟ بیع کو فاسد کر دیتی ہے. تو اجارہ کے اندر اسی طرح اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو یہ شرط بھی کیا کر دے گی؟ اجارے کو فاسد کر دے گی. بھئی مثلا کیا شرط لگائی؟ بھئی مثلا بھئی شرط لگا دی کہ میں آپ کو مکان ایک سال کے لیے کرائے پر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر تین مہینے کے اندر بھئی 10 دن کے لیے مکان آپ مجھے دے دیا کریں گے. بھئی صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی تو الشرط یفسدہا شرط جو ہے فاسد کر دیتی ہے اجارے کو. والمراد شرط یفسد البیع مراد ایسی شرط ہے جو بیع کو فاسد کرتی ہو، یعنی جو بیع کے مقتضی کے خلاف ہوتی تھی، عقد کے مقتضی کے خلاف شرط مراد ہے یہاں. وفیہا اجر المثلی اور اجارہ فاسدہ کے اندر اجر مثل دیا جاتا ہے، لا یزاد علی المسمی لیکن مقررہ پر زائد نہیں کیا جائے گا. ابھی آپ نے پڑھا بھئی ھذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند زفر والشافعی رحمہ اللہ تعالی یجب بالغا ما بلغا. وہ فرماتے ہیں بھئی امام زفر امام شافعی رحم اللہ کہ یجب واجب ہو گیا بھئی اجرت مثل بالغا ما بلغا، پہنچنے اس حال میں کہ وہ پہنچنے والی ہو جہاں تک بھی پہنچے، یعنی جس قدر بھی اجرت مثل ہوگی وہ دینی پڑے گی. کما فی البیع الفاسدی جیسے کس کے اندر ہے؟ بھئی دیکھو مولانا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع پر. بھئی بیع کے اندر بھئی میں نے آپ کو ایک چیز بیچی، مثلا ایک قلم میں آپ کو بیچتا ہوں 100 روپے کا، بھئی میں نے آپ کو ایک قلم بیچا 100 روپے کے اندر بھئی، لیکن شرط یہ لگا دی کہ بھئی میں 3 دن تک میں اسے استعمال کرتا رہوں گا پھر آپ کو دوں گا، تو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہوئی تو عقد فاسد ہوا، بیع کیا ہو گئے؟ اور بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ جب مشتری چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا دینا پڑتا ہے؟ قیمت دینی پڑتی ہے جس قدر بھی ہو. مثلا میں نے تو 100 میں بیچا تھا لیکن دراصل اس قلم کی قیمت 500 تھی، تو اب آپ کو کتنے دینے پڑیں گے؟ 500 دینے پڑیں گے. تو امام شافعی اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں دیکھو بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ وہاں اجر مثل آتا ہے، یعنی قیمت آیا کرتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے اتنی دینی پڑتی ہے بھئی، یہ نہیں کہا جاتا کہ مسمی سے جو زائد ہے وہ ساقط ہوئی نہیں دینی، بلکہ صرف کتنی دینی ہے؟ مسمی تک نہیں بھئی، جتنی بھی ہوتی ہے دینی پڑتی ہے قیمت. تو اجارہ بھی اسی کی طرح ہے، یہاں پر بھی جب عقد فاسد ہو گیا تو اجر مثل دیا جائے گا، جتنا بھی ہو چاہے اجر مثل سے کم ہو چاہے اجر مثل سے چاہے اس مقررہ اجرت سے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنا بھی ہو مولانا دینا پڑے، کم ہو زیادہ ہو برابر جتنا ہو دینا پڑے گا. جواب ہم دیتے ہیں مولانا کہ نہیں بھئی آپ اس اجارے کو بیع پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قیاس مال فارق ہے. وجہ یہ کہ بیع کے اندر بھئی بیع کے اندر عین کی بات چلتی ہے، عین کو عین کا مالک بنایا جاتا ہے جبکہ اجارے میں نفع کا مالک بنایا جاتا ہے، اور عین جو ہے اس کی تو ذات ہی قیمت والی ہے، اس کی ذات ہی کیا ہے؟ اس کی تو قیمت ہے، لیکن منافع کی تو کوئی قیمت نہیں. آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ قیمت ایسی چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو، تو عین کے اندر تو بقا ہوتی ہے، نفع کے اندر بقا دیکھو مولانا ایک مکان ہے اس مکان کے اندر سال بھر کی رہائش ہے، لیکن جو جو وقت گزر رہا ہے وہ رہائش گزرتی چلی جا رہی ہے، وہ رہائش تو وہاں پر نفع کے اندر بقا نہیں. اس وقت آج کی جو رہائش ہے آج گزر جائے گی، کل کی نئی رہائش ہوگی، پرسوں کی نئی رہائش، تو یہاں پر منافع کے اندر بقا نہیں، منافع گزرتے جا رہے ہیں. مثلا آج ابھی کل والی رہائش آئی نہیں، پرسوں والی بھی نہیں آئی، اور جو گزشتہ ہے وہ گزر چکی ہے، تو جو منافع جو صرف موجود ہیں وہ ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں، جو ابھی آئے نہیں ان کا بھی وجود نہیں، جو گزر گئے ان کا بھی وجود نہیں، تو منافع کے اندر بقا نہیں، جبکہ عین کے اندر مثلا قلم ہے، قلم میں بقا ہے، میں نے آج آپ نے قلم دیکھا آج بھی وہی قلم ہے، پانچ دن بعد اگر یہ باقی رہا تو بھی وہی قلم ہوگا، دس دن پہلے اگر یہ قلم تھا تو اس وقت بھی یہی قلم تھا، لیکن منافع کیا ہوتے ہیں؟ ہر آن میں بدلتے ہیں، ان میں تجدد ہوتا ہے۔ سورج سمجھ میں آگئے؟ تو ہم کہتے ہیں آپ کا اس کو بیع پر قیاس کرنا صحیح نہیں اجارے کو، اس لیے کہ بیع کے اندر عین کے بات ہوتی ہے اور عین میں بقا ہے، جبکہ اجارے میں منافع کی بات ہوتی ہے اور منافع میں بقا نہیں بھائی۔ تو یہاں پر منافع کے اندر تو عقد جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، منافع کے اندر تو عقد ہی، عقد تو ایسی چیز بھائی، کسی چیز کا مالک بناتے ہیں دوسرے کو، عقد کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، بھائی بیچا ایسی چیز کو جاتا ہے جس کا انسان جس میں بقا ہو، اور یہاں پر بقا ہی نہیں ہمارا نا، ان کا پہلے سے وجود ہی نہیں تھا، لیکن وجود اجارے تو چنانچہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ اجارہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی اجازت دے دی گئی حاجت کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی اس کی شدید حاجت ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ حدیث سے اس کا ثبوت آیا، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، معلوم ہو اجارہ صحیح ہے، معلوم ہو اجارہ صحیح ہے، تو حدیث کی وجہ سے اور لوگوں کی شدید حاجت کی وجہ سے، بھائی ایک آدمی غریب ہے ہمارا نا، وہ مکان خرید نہیں سکتا تو کرائے پر لے گا، سمجھ میں آیا، تو لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی۔ اچھا، اور چنانچہ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اجازت دے دی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب ہر نفع قیمت والا ہو گیا، قیمت والا یہ بنے گا عقد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ آپ جب عقد کریں گے تو یہ اب عقد کی وجہ سے اس کی کیا بن گئی؟ قیمت بن گئی، اور جب عقد انہوں نے کیا تھا مثلا تو کتنے پر کیا تھا؟ دس پر، کتنے پر؟ تو معلوم ہوا دس سے جو زائد تھا اس کو انہوں نے خود ہی آپس میں کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا، تو زائد کو انہوں نے جب خود ساقط کر دیا ہے تو لہٰذا اب اجر مثل آئے تو اس میں وہ اگر زائد ہوا مسمع سے تو وہ زائد نہیں آئے گا، کیونکہ زائد کو یہ دونوں کیا کر چکے ہیں؟ ساقط کر چکے۔ سورت سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اجارہ تو قیاسن جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی اجازت آئی حاجت کی وجہ سے، تو منافع کی قیمت بنے گی، لیکن منافع کی قیمت خود بخود نہیں بنے گی بلکہ عقد کی وجہ سے بنے گی، اور جب عقد کیا تھا تو کتنی کرایہ ٹھہرایا تھا؟ دس روپے ٹھہرایا تھا، تو معلوم ہوا تو دس سے زائد ہوتا اس کو انہوں نے خود ہی آپس میں کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا، تو قیمت بنی ہے عقد کی وجہ سے اور عقد میں خود ہی انہوں نے زائد کو ساقط کر دیا ہے، لہٰذا اب اجر مثل اگر مقررہ سے زائد ہوا تو اس سے زائد نہیں دیا جائے گا۔ سورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ یہ معنی ہے، تو جہاں تک بھی وہ پہنچے، کما فی البیع الفاسدی، جیسے کہ بیع فاسد کے اندر تجب قیمت العین بالغت ما بلغت، اس عین کی قیمت واجب ہوا کرتی ہے، بالغت ما بلغت، جہاں تک بھی وہ پہنچے جتنی بھی قیمت ہو وہ واجب ہوا کرتی ہے، تو یہاں بھی جتنا اجر مثل ہوگا وہ واجب ہونا چاہیے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المنافع غیر متقومت بنفسها، کہ منافع جو ہیں وہ متقن کو وہ تو غیر متقوم ہے، یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے خود، بل بالعقد، بلکہ ان کی قیمت کس وجہ سے ہے؟ عقد کی وجہ سے ہے۔ وقد اسقط، اور دونوں نے عقد کرنے والوں نے بھائی، مستاجر اور اجیر نے، جی یا موجر نے، مستاجر اور موجر نے دونوں نے ساقط کر دیا ہے زیادت کو، فی ہی اس کے اندر بھائی، اس عقد کے اندر۔ وصح اجارۃ الدار کل شہر بکذا فی واحد، بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو ایک مکان کرائے پر دیا بھائی، لیکن مدت طے نہیں کی کتنی مدت کے لیے کرائے پر دے رہا ہوں، چھ ماہ کے لیے دے رہا ہوں، سال کے لیے دے رہا ہوں، دس سال کے لیے دے رہا ہوں، صرف یہ طے ہوا بھائی ہر مہینے کی اجرت 10,000 روپے ہوا کرے گی، ہر مہینے کی اجرت کتنی ہوا کرے گی؟ تو ہر مہینے کی میں نے بات کی، آگے یہ کوئی طے ہوا سال بعد ختم ہو جائے گا اجارہ یا دو یا تین یا چار، نہیں، تو جب مولانا ضابطہ ہے عربی کا کل کا لفظ آیا کل شہرن بکزا ہر مہینہ اتنے کا ہوگا. تو جب کل کی اضافت آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کل کی اضافت جب ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کی انتہا معلوم نہ ہو تو ادنا کے اندر عقد منعقد ہو جائے گا بھائی. اور ادنا کتنا ہے؟ ایک ہے مولانا. ادنا کتنا ہے؟ ایک. تو اس نے تو کہا تھا کل شہرین بھی کہا تھا ہر مہینہ اتنے کے عوض میں, اور مہینوں کی کوئی تعداد تو متعین نہیں. تو معلوم ہوا کل کی اضافت ہوئی ایسی چیز کی طرف جس کی انتہا کا پتہ نہیں, اور اس صورت میں عقد کتنے میں منعقد ہوتا ہے؟ ادنا کے اندر. اور ادنا کتنا ہے؟ ایک. تو ایک ماہ میں یہ عقد اجارہ صحیح ہوا, باقی مہینوں کے اندر فاسد ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا پہلے مہینے میں عقد صحیح, دوسرے تیسرے چوتھے آگے جتنے مہینے ہیں ان میں عقد فاسد. تو جی اچھا, پھر آپ اس مکان کے اندر رہے بھائی, پہلا مہینہ عقد صحیح ہے, دوسرے مہینے جیسے ہی شروع ہوا آپ اجارہ فاسد ہے, تو اختیار ہے دونوں فسخ کرنا چاہے تو جو فسخ کرنا چاہے فسخ کر سکتا ہے جی. لیکن پہلے مہینے کی پہلی گھڑی کے اندر بھائی, ابتدا کے اندر ہی بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی؟ چاند دیکھتے ساتھ دوسرا مہینہ مثلا شروع ہو رہا ہے تو چاند کے دیکھتے ہی فوراً اختیار ہے دونوں میں سے جو بھی چاہے اجارے کو فسخ کر دے. کیونکہ یہ جو دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں اجارہ صحیح ہے یا فاسد ہے؟ اس میں فاسد ہے, تو فسخ کا اختیار ہے دونوں کو. لیکن اگر دونوں نے اپنا اختیار استعمال نہ کیا اور دوسرے مہینے کے اندر بھی وہ مستاجر کچھ دیر اس مکان میں ٹھہرا رہا تو اس صورت میں دوسرے میں بھی عقد صحیح ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عقد صحیح ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر اسی طرح تیسرے میں لیکن عقد فاسد ہے, تیسرے کے اندر جب پھر تھوڑی دیر رہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ عقد بھی صحیح ہو جائے گا. تو آنے سے پہلے عقد فاسد ہوگا, لیکن جب وہ مہینہ آ جائے گا اور اس میں کچھ دیر رہائش بھی رکھ لے گا تو وہ عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. یہ بعض علماء کا قول ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, پہلی گھڑی کا اعتبار نہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, وہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, چاند دیکھتے ہی فوراً فسخ کر دیا تو ٹھیک نہیں. تو نہیں بھائی, کہتے ہیں بھائی پورے پہلے دن رات کا اعتبار ہے, ایک دن اور ایک رات کا بھائی. تو چاند نظر آیا تو وہ جو پہلی رات آئی اور اس سے اگلا دن آیا شام تک, اس میں دونوں کو اختیار ہے فسخ کرنا چاہے تو. لیکن اگر اس میں فسخ نہیں کیا پھر اس میں رہائش برقرار رکھی تو اس مہینے میں بھی عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. وصح اجارۃ دار, اور صحیح ہے گھر کا اجارہ, کل شہر بقضاء, اس قول کے ساتھ یہ ہر مہینہ اتنے کے عوض میں ہوگا تو اس صورت میں اجارہ صحیح ہے. فی واحد بھائی, کتنے ماہ میں؟ ایک ماہ میں فقط بھائی. وفی کل شہر جی, سکنت ساعتن فی اولہ, اور یا سکینا, تو ہر اوسے مہینے کے اندر کی جس میں اس نے رہائش اختیار کی ایک گھڑی, فی اولہ اس کی ابتدا میں, اور ہر مہینے میں اجارہ صحیح ہوتا چلا جائے گا جس میں اس نے رہائش اختیار کی ایک گھڑی بھی اس کی ابتدا میں بھائی, دوسرے مہینے کے شروع میں بھی ایک گھڑی اختیار کی رہائش تو اجارہ اس میں بھی صحیح, پھر تیسرے مہینے میں فاسد ہے لیکن جب اس میں بھی ایک گھڑی پہلے شروع میں رہائش اختیار کی تو اس میں بھی اجارہ صحیح. ھذا عند بعض المشائخ, یہ ہمارے بعض فقہاء کرام کے نزدیک ہے. فإنه حين يحل الهلال, اس لیے کہ جب چاند کو دیکھا جاتا ہے, اس لیے کہ جب چاند کو دیکھا جائے گا تو یکون لکل واحد حق الفسخ, تو دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ فسخ کرنے کا حق ہے. فإذا مضى أدنى زمان, لیکن جب گزر گیا تھوڑا سا زمانہ بھی اور انہوں نے عقد کو فسخ نہیں کیا تو لازم العقد فی هذا الشهر, تو عقد کیا ہو جائے گا؟ اس مہینے کے اندر بھی لازم ہو جائے گا. وفی ظاہر روایت, اور ظاہر روایت میں یہ ہے, لکل واحد منہما حق الفصل فی اللیلۃ الاولی مع الیوم الاول من الشهر, کہ دونوں میں سے ہر ایک کو حق فسخ ہے پہلی رات میں ساتھ پہلے دن کے من الشہر اس مہینے میں سے، کیونکہ ایک گھڑی کا اعتبار وہ تو جلدی گزر جاتی ہے، تو اس میں حرج ہے، مشکل ہے اس طرح، لہذا کتنا موقع دے دو، ایک دن ایک رات کا، بھائی سمجھ میں ہے؟ تو لیلۃ الاولی پہلی رات، آپ نے پڑھا ہے شریعت میں بھائی دن رات ہیں، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے تراویح چاند نظر آتا ہے، تراویح پہلے ہی پڑھ لی گئی اور روزہ صبح رکھا جائے گا، دیکھا تو رات پہلے آئی جی. وفی کل شہر جی اس فی اعتباری اوان رؤیت الہلال حرج، اس لیے کہ چاند دیکھنے کے اوقات کا اعتبار کرنا اس کے اندر حرج کیا ہے، اسی وقت فوراً بھائی فصل کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے، اس میں تو حرج ہے بھائی، مشکل ہو گئی مسئلہ، تو لہذا پہلے دن رات کا اعتبار ہے. وفی کل شہر علم مدتہ ای صح الاجارۃ فی کل شہر، بھائی صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو مکان کرائے پر دیا اور کہا کہ بھائی ہر مہینے کی 10,000 اجرت ہوگی، کرایہ ہوگا، اور یہ مکان آپ کو میں نے 6 ماہ کے لیے کرائے پر دیا بھائی. اب مولانا میں نے کل شہر کہا، لیکن مدت معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ کتنی مدت ہے؟ 6 ماہ. اب اجارہ سب میں صحیح ہو گیا، یہ مانا ہے وصح اجارت فی کل شہر، اور اشارہ صحیح ہے ہر ایسے مہینے کے اندر، علم مدتہ جن کی مدت معلوم ہو، تمام مہینوں میں صحیح ہے، جبکہ ان کی مدت، یوں ترجمہ کرو، فی کل شہر اجارہ صحیح ہے، فی کل شہر سارے مہینوں کے اندر، علم مدتہ جی جن کی مدت معلوم ہے. بأن قيل آجرت لستة أشهر كل شهر بكذا، بئی طور کے یوں کہا گیا اجارے کے اندر کہ آجر تو میں نے تجھے اجارے پر دیا کتنے ماہ کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور ہر مہینہ اتنے کے بدلے میں، و اجارتها سنة بكذا او ان لم يسمى قسط كل شهر بئی وَإِلَّمْ يُسَمَّ قِسْتُ كُلِّ شَهْرٍ بَئِ. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو ایک مکان اجارے پر دیا، کرائے پر دیا، کہ یہ مکان میں نے آپ کو کرائے پر دیتا ہوں سال بھر کے لیے، اور پورے سال کا کرایہ 1,20,000 روپے ہوگا مولانا. اب بھائی ہر مہینے کا حصہ میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن پھر بھی اجارہ صحیح. کیوں صحیح؟ کہتے ہیں بھائی اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جب سارے سال کا کرایہ بتلا دیا 1,20,000 ہے، تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کا حصہ آرام سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ مانا ہے وہ اجارتہا ایسا اجارتہا، اور صحیح ہے گھر کا اجارہ سنتن 1 سال کے لیے بقضا اتنے کے عوض میں. وَإِلَّمْ يُسَمَّ اگرچہ ذکر نہ کیا جائے قسط کل شہر ہر مہینے کی، کیونکہ وہ خود بخود پتا چل جائے گی. وَأَوَّلُ الْمُدَّتِ مَا سَمَّ وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعَقْدِ. اچھا بھائی اجارہ شروع کب سے ہوگا؟ میں نے آپ سے مکان کرایہ پر لیا، بھائی کب سے وقت شروع ہوگا اجارے کا؟ کہتے ہیں بھائی جو مقرر کر دیں، مثلا میں نے آپ کو مکان کرایہ پر دیا، لیکن میں نے کہا بھائی اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا ہمارا عقد، تو کہتے ہیں جو ذکر کیا اس کے مطابق ہوگا. اب وقت اجارہ بھی کب سے شروع ہوگا؟ اگلے مہینے کی. اور اگر وقت کوئی ذکر نہیں کیا، تو کہتے ہیں جس وقت عقد کیا اسی وقت سے اجارہ بھی شروع ہو. یہ مانا ہے وہ اول المدت، اور اجارے کی اول مدت جو ہے ما وہ ہوگی سما یا سمیا، جس کو کیا کیا گیا مقرر کیا گیا. وہ اللہ فوقت العقدی، ورنہ اور اگر ایسا نہ ہو، کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہو، تو پھر کب سے شروع ہوگا؟ اول مدت کب ہوگی؟ وقت العقد، عقد کے وقت سے ہوگی. فإن کان حین یحل یعتبر الاہلۃ والا فالایام کالعدۃ. اگر عقد جو ہے ایسے وقت کے اندر تھا کہ جب چاند دکھلائی دیا تھا، تو پھر چاندوں کا اعتبار ہوگا، وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ ورنہ دنوں کا حساب ہوگا، کل عدتی. اچھا بھائی مسئلہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اجارے کا وقت کب سے شمار کیا جائے، بتلایا اول مدت وہ ہوگی جس کو طے کر لیا جائے، اور اگر کچھ نہیں طے کیا تو پھر اول مدت کب سے ہے؟ عقد سے ہے. اب اگر ہو سکتا ہے بھائی ممکن ہے عقد یا تو مہینے کے بالکل پہلی تاریخ سے ہی ہے بھائی، سمجھ میں ہے، جب چاند نظر آیا اسی وقت سے عقد ہے یا ہو، لیکن ایسا تو کم ہوتا ہے. عقد کب ہے؟ مثلا مہینے کے درمیان میں کسی وقت میں ہے، 5، 10 یا 15 تاریخ کو ہے. تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر عقد اس وقت ہوا جب چاند نظر آیا تھا تو پھر تو اب ہر مہینے میں چاند کا حساب رکھو بھائی. سال کا عقد ہوا تھا تو جب 12 مہینے پورے ہو جائیں چاند کے حساب سے تو اجارہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پورا. اور اگر مہینے کے درمیان میں عقد ہوا تھا، سمجھ میں ہے، پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں، تو اب کہتے ہیں دنوں کا حساب ہوگا، چاند کا حساب نہیں ہوگا. بھائی چاند میں تو کوئی مہینہ 29 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، پھر کوئی 29 کا ہے، کوئی 30 کا ہے. تو اگر پہلی تاریخ چاند کی دیکھتے ہی عقد ہوا ہے تو اب چاند کا اعتبار ہے، دنوں کو نہیں گنا جائے گا، چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا ہو، جب سال پورا ہو جائے گا عقد بھی پورا. لیکن اگر درمیان میں عقد ہوا ہے تو اب چاند کا بالکل اعتبار نہیں ہے، بلکہ صرف کس کا اعتبار؟ دنوں کا. اب 30-30 دن کے مہینے شمار کیے جائیں گے، ہر مہینہ 12 مہینے شمار کریں گے، مثلا سال کا عقد ہوا ہے اور ہر مہینہ کتنے دن کا شمار ہوگا؟ 30 دن کا. تو جب بھی یہ 360 دن پورے ہو جائیں گے عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے فَإِن كَانَ حِينَ يُحَلُّ، پس اگر یہ عقد کس وقت تھا؟ جس وقت کے چاند دکھائی دیا. يُعْتَبَرُ الْأَهِلَّةُ، اَهِلَّة جمع ہے ہلال کی، اَهِلَّة جمع کس کی ہے؟ ہلال کی. تو پھر اعتبار کیا جائے گا ہلال کا، یعنی جب ہلال نظر آئے گا اس وقت بھئی. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی عقد چاند دیکھتے وقت نہیں تھا، درمیان میں تھا، فَالْأَيَّامُ، تو اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ دنوں کا. کل عدتی، جیسے کس کے اندر ہے؟ عدت کے اندر. بھئی ایک عورت ہے، اس کو خاوند نے طلاق دے دی، اور وہ ایسی عورت، بھئی تو عورت کی عدت کس سے شمار ہوتی ہے جی؟ اگر اس کو وہ حیض والی ہے تو حیض کے ذریعے کیا کی جائے گی؟ اس کی عدت شمار کی جائے گی. اگر حاملہ ہے تو عدت کب تک ہے؟ وضع حمل تک ہے. اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا، حیض بوڑھی عورت ہے، حیض بند ہو چکے ہیں، تو آپ تو اس کے بارے میں بھی فقہا لکھتے ہیں کہ اس کی عدت مہینوں سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ مہینوں سے. تب ہوگی کہ اگر پہلی تاریخ کو کیا کیا ہے؟ طلاق دی ہے. تو 3 چاند جو ہیں کہ مہینے جو ہیں قمری مہینے، یہ اس کی عدت ہیں، چاہے 29-29 کے ہو جائیں، چاہے کوئی 29 کا ہو، کوئی 30 کا ہو جائے، جس طرح بھی ہو. لیکن اگر درمیان میں طلاق دی ہے مہینے کے کسی اور وقت کے اندر، بھئی چاند نکلتے وقت طلاق نہیں دی، تو آپ 3 مہینے شمار ہوں گے، لیکن اس میں 30-30 دنوں کا حساب رکھا جائے گا. تو پھر ایام کا اعتبار ہے، جیسے دیکھا یہاں بھی اسی طرح ہے. اِن کان عقد الاجارت عند الاحلال، اگر عقد اجارہ جو تھا عند الاحلال چاند دیکھنے کے وقت تھا، چاند کے دکھائی دینے کے وقت تھا، یعتبر الاحلت، تو چاندوں کا اعتبار کیا جائے گا. وَإِن كَانَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، اور اگر مہینے کے درمیان میں تھا، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو امام صاحب کے نزدیک یعتبر الکل بالایام، سارا مہینوں کا اعتبار کس کے ذریعے ہوگا؟ دنوں کے ذریعے ہوگا. کل شہر 30 یوماً، ہر مہینہ 30 دن کا بھی ہوگا. وعندہما، اور صاحبین فرماتے ہیں، یعتبر الاول بالایام والباقی بالاہلتی، پہلے مہینے کا اعتبار جو ہے وہ ایام سے کیا جائے گا، اور باقی کا چاند سے. کس سے؟ چاند سے. دیکھو بھئی، مثال بھی پیش کریں گے خود بھئی علامہ صدر الشریعہ. ایک آدمی نے اجارے پر، کرائے پر مکان دیا دوسرے کو 10 ذی الحجہ کو. کب دیا؟ تو آپ دیکھو، یہ چاند کے دکھائی دینے کا وقت ہے یا مہینے کا وقت ہے؟ یہ مہینے کا وقت ہے. تو صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ پہلے مہینے کا اعتبار دنوں سے، اور باقی مہینوں کا اعتبار جی چاند سے ہوگا. تو اب پہلا مہینہ یعنی 30 دن کا شمار ہوگا، اور باقی سارے مہینے جی چاند سے ان کا اعتبار کیا جائے گا. تو پہلا مہینہ 30 دن کا ہونا چاہیے، لہذا اب ذی الحجہ میں دیا بھئی، ذی الحجہ سے آگے کیا ہے؟ ذی الحجہ کو ہم نے 30 دن کا گننا ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں. آگے کیا آیا؟ محرم، صفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولا جماد الاول نہ پڑھنا کبھی بھی، سمجھ میں آیا؟ یہ بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں بھائی، جمادہ مؤنث ہے، الاولا اس کی صفت ہے، تو موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی کیا آتی ہے، تو آئے گا جمادہ، اور یہ معرفہ ہے تو صفت الاولا لائی گئی، جمادہ الاولا جمادہ ثانیہ. ہاں ربی مذکر ہے تو ربیع الاول ربیع الثانی وہاں مذکر آئے گا. تو دیکھو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولا جمادی الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ، گیارہ ماہ یہ ہو گئے. اچھا اور ذی الحجہ والے مہینے کے کتنے دن گننے تھے؟ تیس. پہلے مہینے کے تیس شمار کرنے تھے. اب کس تاریخ کو اجارے پر دیا؟ دس کو، اور اتفاق سے وہ ذی الحجہ تیس دن کا پورا ہوا تھا، جس مہینے میں عقد ہوا تھا وہ کتنے دن کا ہوا تھا؟ تیس دن کا. تو بیس دن اس کے ہو گئے، بیس دن اس مہینے کے ہو گئے، اور یہ جو اگلے سال ذی الحجہ آیا اس میں سے کتنے دن؟ دس دن. تو معلوم ہوا دس ذی الحجہ ہی کو عقد پورا ہوگا، کیونکہ بیس اور دس کتنے ہو گئے؟ تیس. تو دس ذی الحجہ کو عقد کیا ہو جائے گا؟ پورا. لیکن اگر اتفاق سے وہ ذی الحجہ 29 دن کا نکل آیا تھا، دس کو عقد ہوا تھا اور مہینہ کتنے کا نکلا پہلا؟ 29. تو کتنے دن آئے بھائی؟ دس کو عقد ہوا اور 29 میں مہینہ ختم ہوا، کل کتنے دن یہ ہو گئے؟ دس سے 29 تک 19 یہ دن ہو گئے، اور پہلا مہینہ تو پورا کتنے کا کرنا ہے؟ 30 کا. تو معلوم ہوا ابھی 11 دن اور شمار کریں گے، تو اگلے ذی الحجہ کی کس تاریخ کو عقد پورا ہوگا؟ 11 ذی الحجہ کو. کس کو پورا ہوگا؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ صاحبین فرماتے ہیں یہ مانا وعندہما یعتبر الاول بالایام، پہلے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا ایام دنوں کے ساتھ، والباقی بالاہلتی اور باقی کا چاند کے ساتھ، فان آجر فی عاشر ذی الحجتی سنتن، اگر کسی نے کرائے پر دیا ذی الحجہ کی دسویں تاریخ میں ایک سال کے لیے، فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یقع علی 360 یوماً، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عقد واقع ہوگا 360 دن پر بھائی، یعنی ہر مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے. وعندہما صاحبین کے نزدیک الشہر الاول یعتبر بالایام، پہلے مہینے کا اعتبار دنوں سے کیا جائے گا، وہ 30 یومن، اور وہ کتنے دن کا ہوگا؟ 30 دن کا ہوگا. فصل الحجہ وہ والا جو ہے، ان تم علی 30 یومن، اگر وہ پورا ہوا 30 دنوں پر، فسنت تتم علی 10 ذی الحجہ، تو وہ سال پورا ہوگا کس تاریخ کو؟ 10 ذی الحجہ کو. وان تم علی 29 یومن، اور اگر وہ ذی الحجہ تام ہوا تھا کتنے میں؟ 29 دن میں، تو فسنۃ تتم علی 11 من ذی الحجۃ، تو سال پورا ہوگا کس پر بھائی؟ 11ویں ذی الحجہ کو، 11ویں تاریخ کو ذی الحجہ میں سے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے؟ والحق، حق یہ ہے، علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں حق یہ ہے، ان یتم السنۃ علی 10 ذی الحجۃ علی کل حال، کہ سال کو پورا ہونا چاہیے 10ویں ذی الحجہ کو ہر حال میں، چاہے وہ پہلا ذی الحجہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، دونوں صورتوں میں سال کا پورا ہونا چاہیے 10 ذی الحجہ ہی کو عقد پورا ہونا چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو 10ویں کو عقد ہوا تھا، اور 10ویں کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ. کیا ہوتی ہے؟ بقر عید ہوتی ہے مولانا، بڑی عید ہوتی ہے. اب اگلے سال کی اگر 11 کو ختم ہوگا عقد، تو پھر 10 پھر آ گئی، اور 10 کو تو کیا ہوتی ہے؟ عید. تو دیکھو اجارے کے سال میں کتنی عیدیں آ گئیں؟ کل 3، ایک چھوٹی عید، 2 بڑی عید، تو 3 عیدیں آ گئیں. تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک ہی سال میں 2 بڑی عیدیں آ جائیں؟ نہیں، ہمیشہ کتنی آتی ہیں؟ لہذا اجارے کو تام بھی کس پر ہونا چاہیے؟ دس ذی الحجہ یعنی اسی تاریخ پر. اذ لو تتم علی احادی عشر یدخل العاشر فی تمام السنۃ، اس لیے کہ اگر وہ پورا ہوا سال گیارہویں کو تو داخل ہوگا، ورنہ دسویں بھی داخل ہو جائے گی سال کے پورا ہونے میں. فلزم تکرار العید الاضحی فی سنۃ واحدۃ، تو لازم آئے گا مولانا عید الاضحی کا تکرار ایک ہی سال کے اندر. احدہما فی اول المدت، ایک تو عید الاضحی کہاں پر آئی تھی؟ اول مدت میں، یعنی پہلے دن بھائی شروع میں. وثانی فی آخرہا، اور ثانی کہاں پر آ گئی؟ آخر مدت میں آئی. وہل سمعت، اور کیا کبھی آپ نے سنا کہ ان عید الاضحی یتکرر فی سنۃ واحدۃ، کہ عید الاضحی کا تکرار ہوا ایک ہی سال میں؟ یعنی ایسا نہیں ہے، تو لہذا سال کو بھی دس ذی الحجہ ہی کو آخر کو پورا ہونا چاہیے. وَإِجَارَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَالزِّئْرِ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَبِطِعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا. بھائی حمام ہے ایک شخص کا، وہ اجارہ پر دیتا ہے، یہ اجارے پر دینا صحیح ہے. صح اجارۃ الحمامی، اس کا عطف یوسف ماقبل کی عبارت سے ہے. بھائی صحیح ہے حمام اجارے پر دینا، سمجھ میں آیا؟ والحجام، بھائی حمام کا اجارہ بھی صحیح ہے، والحجام اور حجام کا اجارہ بھی. حجام سے یہ مراد نہیں ہے یہ جو آج کل بال کاٹتے ہیں، حجام سے پچھنے لگواتے تھے، سینگی لگوانا، پچھنے لگوانا، یہ ایک فعل ہوتا تھا مولانا خاص بھائی، جس کے ذریعے وہ شخص کیا کرتا تھا، کسی شخص کے بدن سے خون نکالتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کوئی سینگ نما آلہ بنا ہوتا تھا، وہ گردن پر رکھ کر اندر دبا دیتا اور پھر منہ سے خون چوستا تھا اور پھینکتا جاتا بھائی، تو کافی خون نکل. تو اس سے کہتے ہیں یہ بڑا مفید طریقہ علاج ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ مفید طریقہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے ہیں بھائی، پچھنے لگوائے ہیں، تو جس سے کہتے ہیں فاسد خون بدن سے نکل جاتا ہے اور تازہ خون بن جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ پچھنے لگواتے تھے بھائی، اور بڑا مفید طریقہ علاج ہے، میں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے بھائی. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی کہ مجھے فرشتے بار بار آ کر کہتے تھے کہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے، اتنا مفید طریقہ علاج ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیجئے بھائی. اچھا تو بھائی دیکھو ان کو خاص طور پر ذکر کیا بھائی، ان دونوں کو، اور جی اور آگے بھائی دایا، بھائی زئر کہتے ہیں دایا کو بھائی، بھائی بچے کی کھلانے پلانے دیکھ بھال کے لیے، دودھ پلانے کے لیے جو عورت رکھی جائے دایا، اور جسے انا بھی کہتے ہیں انا، اس کی یہ اس کو بھی اجرت پر رکھنا یہ جائز ہے بھائی. بھائی حمام حجام زئر ان تینوں کو ذکر کیا خصوصاً اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے بھائی. کیا ہے؟ اختلاف ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ حمام میں تو اس لیے اختلاف ہے مولانا کیونکہ حمام محل نجاست ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور کشف عورت کا محل ہے تو وہ نجس جگہ ہے، تو کیا سوال پیدا ہوا اجارہ اس کا صحیح ہے یا نہیں؟ بتلایا اجارہ صحیح ہے. اسی طرح حجام ہے خون نکالتا ہے، تو کیا یہ اجارہ صحیح ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ اجارہ بھی صحیح ہے. اسی طرح دایا اور انا کے بارے میں بھی بھائی آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی، اختلاف تو فرمایا یہ صحیح ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اجارت الحمامی ایسح اجارت الحمامی، صحیح ہے حمام کا اجارہ بھی اور حجام کا بھی اور دایا کا بھی. بی اجر معین، دایا کا اجارہ بھی اجر معین، کس کے ساتھ؟ معینہ اجرت کے ساتھ بھی صحیح ہے. وہ بطعامہا وکسوتہا، اور اس کے کھانے پینے کے بدلے میں بھی. بھائی ایک تو یہ ہے دایا کو اجرت پر رکھا کہ ہم تجھے مہینے کے مثلاً بھائی 10,000 روپے دیا کریں گے، آپ نے ہمارے بچے کے کیا کرنی ہے؟ دودھ بھی پلانا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے بھائی، دیکھ بھال بھی. یہ تو اجرت متعین ہو گئی. ایک وہ صورت ہے ہمارا نا کہ اجرت میں پیسے نہیں مقرر کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کا کھانا پینا اور کپڑے ہمارے ذمہ ہیں، آپ ہمارے بچے کی کیا کیجئے دودھ پلائیے اور دیکھ بھال کریں. تو کیا اس طرح صحیح ہے؟ کیونکہ اس طرح تو اجرت مجہول ہو گئے مولانا، کیا ذکر کیا انہوں نے؟ کوئی متعین چیز ذکر کی یا کھانا پینا اور کپڑے؟ کھانا پینا اور کپڑے، تو کھانا پینا بھی مختلف ہوتا ہے، ادنا اعلیٰ ہر قسم کا ہوتا ہے، اور کپڑے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ادنا اعلیٰ، تو جھگڑے کے امکان ہے، جھگڑے کا نہیں امکان بھائی؟ یہ ادنا دیں گے وہ اعلیٰ طلب کرے گی، تو جھگڑے کا امکان ہے، لیکن فرماتے ہیں نہیں بھائی، اگرچہ یہ اجارہ یہاں عوض مجھول ہے لیکن اجارہ صحیح۔ بھائی کیوں صحیح عوض مجھول ہونے کے باوجود؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جھگڑے کا امکان نہیں۔ بھائی کیوں نہیں جھگڑے کا امکان؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ اپنے اولاد اپنے بچے کو دے رہے ہیں دوسرے کی پرورش میں، تو وہ اس دایا کو خوب کھلا خرچہ دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے اور ہمارے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے بھائی، تو اس میں عموماً تنگی اور بخل نہیں کیا جاتا بھائی، یہ مانا ہے۔ اور دایا کی اجرت بھی اجارہ بھی صحیح ہے، بھی اجر معین، ایک معینہ اجرت کے ساتھ بھی صحیح ہے، اور بھی تعامیہ و کسوتیہ، اور اس کے کھانے اور کپڑے پہننے کے عوض میں بھی صحیح ہے۔ ہاں دا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وعندہما لا یجوز للجہالتی، اور صاحبین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ کھانے کے عوض میں یا اور کپڑوں کے عوض میں اجارہ دایا کا صحیح نہیں۔ للجہالتی، کس وجہ سے؟ جہالت، کیونکہ عوض مجھول ہے۔ وہو القیاس، اور یہی قیاس ہے، قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ولہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الجہالت لا تفصیل المنازعات، یہ جہالت جھگڑے تک لے جانے والی نہیں ہے۔ لأن العادة التوسعة على الأزآر، على الأزآر، مولانا أزيار نہیں أزآر، مولانا یہ یا کتاب کی غلطی، حمزہ پر ہی مد ہونا چاہیے بس، اور یہ زوا کے بعد دندانہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ یا نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ عادت کیا ہے؟ وسعت کرنے کی ہے۔ على الأزآر، کس پر؟ جو دایا ہوتی ہیں، یہ زئر کی جمع ہے أزآر بھائی، دایا جو ہوتی ہیں ان پر وسعت کی عادت ہے لوگوں میں۔ شفقتن علی الاولاد، شفقت کرتے ہوئے اپنی اولاد پر۔ وہو الاستحسان، اور یہی کیا ہے؟ استحسان ہے، کہ جائز ہونا چاہیے بھائی، سمجھ میں؟ وللزوج وطیھا الا فی بیت المستاجری، جی تو ایک شخص نے دوسرے عورت کو ساتھ دایا رکھی والا نا اپنے بچے کی پرورش کے لیے، کہ میرے گھر میں رہو اور میرے بچے کی پرورش کرو اور اسے دودھ پلاؤ بھائی، تو اب وہ دایا شادی شدہ ہے بھائی، اس کا خاوند ہے، کیا اس کے خاوند اسے وتی کر سکتا ہے یا وتی نہیں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں خاوند اس کے ساتھ وتی کر سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں، مستاجر کے گھر میں نہیں بھائی، اس لیے کہ وہ مستاجر کا گھر ہے تو وہ اس کو منع کر سکتا ہے بھائی۔ یہ مانا ولی زوج وطیھا ای وطی الزئری بھائی، سمجھ میں آیا؟ یا وطی المرضعاتی، اور خاوند کو اختیار ہے مولانا کس کا؟ وطی کرنے کا اس دایا کے ساتھ بھائی، وطی الزئر کو ضمیر راجع کریں، اس دایا کے ساتھ وطی کرنے کا اس کے خاوند کو اختیار ہے۔ الا فی بیت المستاجری، مگر مستاجر کے گھر میں، کہ وہاں نہیں۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ مِلْكُهُ، اس لیے کہ وہ گھر جو ہے وہ تو مستاجر کی ملکیت ہے۔ فَيَمْنَعُهُ فِيهِ، تو وہ اس دایا کے خاوند کو منع کرے گا اس سے، وطی سے، اس گھر کے اندر۔ وَلَهُ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ فَسْقُهَا إِلَّمْ يَأْذَنْ بِهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحِهِ اللَّهِ۔ امرانا، دایا نے کسی کے ساتھ بھائی، دایا نے بھائی اجارہ کا عقد کر لیا مولانا بچے کو دودھ پلانے کا اور دیکھ بھال کرنے کا، تو کیا اس کے خاوند کو پتا نہیں تھا، بعد میں پتا چلا، کیا اسے فسخ کا حق ہے یا فسخ کا حق دایا کے خاوند کو پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا، تو کیا اسے فسخ کرنے، اس عقد کو فسخ کرنے کا حق ہے یا حق؟ کہتے ہیں بھئی اگر ان دونوں کا نکاح ظاہر ہے، یعنی سب لوگوں کو پتا ہے، پھر تو اس صورت کے اندر خاوند کو فسخ کرنے کا حق ہے بھئی، فسخ کرنے کا حق ہے بھئی، یہ اس کیونکہ یہ اپنے حق کو بچانے کے لیے بھئی اس کے لیے جائز ہے، وہ کیا کرے کہ اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ عقد کرے، اس کو فسخ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر مولانا ان کا نکاح ظاہر نہیں ہے، دایا کے اقرار سے پتا چلا، کس چیز سے؟ دایاں نے اقرار کیا کہ یہ میرا خاوند ہے اور اس نے مجھے روکا ہے، کسی کو پتا نہیں، تو اس صورت میں اس خاوند کو اساقت کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ مستاجر کا حق مارا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جب عقد اجارہ ایک دفعہ ہو جائے تو دونوں میں سے کسی کو بھی فسخ کرنے کا حق نہیں ہوتا بھائی. ہاں عذر وغیرہ آتے ہیں ان میں اجازت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اگر پہلے سے نکاح معلوم تھا، ظاہر تھا، تو خاوند کو فسخ کرنے کا حق ہے، اور اگر پہلے سے پتہ نہیں تھا، اس کے اقرار سے پتہ لگا ہے اس کے خاوند ہونے کا، تو اب مولانا کس کا حق مارا جاتا ہے؟ مستاجر، جس نے اس کو اپنے بچے کے لیے دایا کے طور پر رکھا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، لہذا اب اجازت نہیں دی جائے گی. وَلَهُ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ فَسْخُهَا، اور اس دایا کے خاوند کو ظاہری نکاح کے اندر حق ہے، فَسْخُهَا، اس اجارہ کو فسخ کرنے کا، اِلَّمْ يَأْذَن بِهَا، اگر اس نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اگر پہلے سے اجازت دی ہوئی تھی پھر تو فسخ کا حق نہیں ہے، اس نے اجازت نہیں دی تھی. فَإِنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحِهِ لَا، اور اگر اس نے اقرار کیا ہے اس کے ساتھ نکاح کا، اس کے نکاح کا اقرار کیا ہے لَا، تو اب خاوند کو حق نہیں. اَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ ظَاهِرًا بَيْنَ النَّاسِ، اگر نکاح ظاہر تھا لوگوں کے درمیان، او يَكُونُ عَلَيْهِ شُهُودٌ، یا اس پر گواہ موجود تھے، فَلِلزَّوْجِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ، تو اس دایا کے خاوند کو اجارہ فسخ کرنے کا حق ہے، صِيَانَةً لِحَقِّهِ، اپنے حق کی حفاظت کے لیے بھائی. سمجھ میں؟ اب تو بیوی وہاں ہر وقت مصروف رہے گی، لہذا اس کا حق ہے، حق ہے تو یہ اس کو روک سکتا ہے اس سے. اما ان علم النکاح باقرارہ، ان علم النکاح باقرارہا، اور اگر جانا گیا ہے نکاح کو اس دایا کے اقرار کی وجہ سے تو لا، تو اس صورت میں اب اس کے خاوند کو فسخ کا حق نہیں. ولاہل الصبی فسخہا ان مرضت او حبلت بھائی، اور اسی طرح مولانا یاد رکھو، اگر دایا ایک شخص نے رکھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اب مولانا اس بعد میں یہ دایا بیمار ہو گئی، سخت بیمار بھائی، بیمار ہوئی، تو اب ان کو اجارہ فسخ کرنے کا حق ہے، یا وہ دایا حاملہ ہو گئی مولانا، تو اس صورت میں بھی اب ان کو فسخ کرنے کا. کیوں بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بیمار ہوئی ہے یا حاملہ ہوئی ہے، اور بیمار اور حاملہ عورت کا دودھ بچے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ان کو بھی فسخ کرنے کا حق ہے، بچے کے گھر والوں کو حق ہے کہ وہ فسخ کر دیں. وَلِأَهْلِ الصَّبِيِّ فَسْخُهَا، اور بچے کے گھر والوں کے لیے جائز ہے فَسْخُهَا، فَسْخُ الْإِجَارَةِ، اس اجارہ کو فسخ کرنا. ان مریضت، اگر وہ دایا بیمار ہوئی ہے، او حبلت، یا حاملہ ہوئی ہے، لِأَنَّ لَبَنَهَا يَضُرُّ بِالْوَلَدِ، اس لیے کہ اس کا دودھ جو ہے یہ بیمار یا حاملہ کا دودھ جو ہے نقصان دیتا ہے بچے کو. وَعَلَيْهَا غَسْلُ الصَّبِيِّ، اور دایا پر ہے بچے کو نہلانا بھائی، اس کو غسل پڑھنا، غسل نہ پڑھنا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ غسل پڑھنا، غسل نہ پڑھنا بھائی. غسل کیوں پڑھیں گے، غسل کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ یاد رکھو، صاحب جوہرت النیرہ، یہ قدوری کی قدیم عربی شرح ہے، انہوں نے ضابطہ لکھا ہے اس بارے میں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جوہر، حوالہ بھی دے دیتا ہوں مولانا، جوہرہ صفحہ 13 مولانا جلد اول، اس میں وہ ضابطہ لکھتے ہیں کہ جب غسل کی نسبت بھائی، جی جب یہ غسل کے لفظ کی نسبت ہو جائے مغسول کی طرف، جب مغسول کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو پھر فتحہ پڑھیں گے، اور جب اس کی اضافت ہو جائے غیر مغسول کی طرف تو پھر ضمہ پڑھیں گے. کیا ضابطہ بیان ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس غسل کی اضافت ہو جائے، کس کی طرف؟ مغسول کی طرف، تو کیا پڑھیں گے؟ فتح. اور اگر اس کی اضافت ہو جائے کس کی طرف؟ غیر مغسول کی طرف، تو پھر ضمہ پڑھیں گے. تو دیکھیے مولانا، غسل الصبی، غسل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ صبی، بچے کی طرف. اور بچہ کیا ہے؟ مغسول ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دھویا جائے، غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کو نہلایا جائے گا. تو جب مغسول کی طرف نسبت ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ غسل پڑھا جاتا ہے. تو غسل الصبی پڑھیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ میں پڑھتا ہوں، آپ بتلائیے، غسل الصوب ہوگا یا غسل الصوب ہوگا؟ غسل الصوب، اس لیے کہ غسل کی مضاف ہے کس کی طرف؟ صوب کپڑے کی طرف، وہ مغسول ہے، مغسول کی طرف اضافہ. اسی طرح غسل المیت ہوگا یا غسل المیت ہوگا؟ غسل المیت، اس لیے کہ میت کیا ہے؟ مغسول ہے، اور اس کی طرح غسل مضاف ہو رہا ہے. اچھا اب آپ بتائیے، غسل الجمعہ ہوگا یا غسل الجمعہ ہوگا؟ غسل الجمعہ، کیونکہ جمعہ مغسول نہیں ہے بھائی. غسل الجنابت ہوگا یا غسل الجنابت ہوگا بھائی؟ غسل الجنابت، کیونکہ جنابت مغسول نہیں ہے بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. وعلیہا غسل الصبی، اور اس دایا پر واجب ہوگا غسل الصبی، بچے کو غسل دینا. وثیابہ، اے غسل ثیابہ، اور اس کے کپڑوں کا دھونا، بچے کو بھی نہلانا ہے اور کپڑوں کو دھونا بھی اس دایا پر لازم ہوگا. واصلاح طعامہ، اور اس کے کھانے کو ٹھیک کرنا، تیار کرنا، یہ بھی اس دایا کے ذمہ ہوگا. ودہنہ، اور اس کو تیل لگانا بھائی، یہ بھی کیا ہوگا؟ دایا کے ذمہ ہوگا. لا ثمن شیئ منہا، ان میں سے کسی چیز کے ثمن دایا پر نہیں ہوں گے بھائی. بچے کو تیل لگانا ہے، بچے کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، یہ تیار کرنا اور لگانا یہ تو دایا کا ذمہ ہے، لیکن ان کو خریدنا یا ان کے لیے پیسے لگانا یہ دایا کا کام، بلکہ یہ تیل یا کھانا پینے کی جو چیزیں ہیں وہ خرچہ کون کرے گا؟ وہ تو اس بچے کا باپ کرے گا بھائی. تو یہ مانا ہے لا ثمن شیئ منہا، ان میں سے کسی چیز کے ثمن دایا پر واجب نہیں ہوں گے. وہوا واجروہ واجب علی ابیہ، وہوا نیچے لکھا ہوا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اجر الرضاعتی و اجر الزہری. ہوا ضمیر کا مرجع اجر الرضاعت، رضاعت کی جو اجرت ہے وہ اجر ہو، اور بلکہ جی نہیں نہیں ہوا ضمیر بھائی سمن کی طرف لوٹائیں، کس کی طرف لوٹائیں بھائی؟ ان چیزوں کے جو سمن ہیں وہ اجر ہو، اور جی سمجھ میں آیا، ضمیر کس کو لوٹانی ہے؟ سمن کی طرف لوٹائیں بھائی. تو ان چیزوں کے سمن و اجرہ، اور اس دایا کی جو اجرت ہے، سارے دونوں چیزیں واجب علی ابیہ، یہ اس بچے کے باپ پر واجب ہوں گی. فین ارضعته بلبن شات، بس اگر اس کو کیا کیا بھائی، اگر اس نے اس کو پلایا، اس کی رضاعت کی بلبن شات، کس کے ساتھ؟ بکری کے دودھ، یعنی بکری کا دودھ پلایا بھائی. ایک شخص نے ایک عورت کے حوالے اپنے بچے کو کیا کہ اس کو اپنا دودھ پلانا ہے، عقد اجارہ ہو گیا بھائی، اور اس نے کیا کیا، عورت نے اس مدت کے دوران کیا پلاتی رہی؟ بکری کا دودھ پلاتی رہی. تو کیا اجرت اس کو ملے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اجرت نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عقد کیا ہوا تھا، کہ وہ عقد ہوا تھا رضاعت پر، اور یہاں رضاعت ہے، رضاعت تو کس کو کہتے تھے؟ کہ وہ اپنا دودھ پلائے. تو یہاں تو جس پر عقد ہوا تھا یعنی رضاعت، رضاعت ہی نہیں پائی گئی. سمجھ میں آیا؟ بکری کے دودھ پلانے کو تو رضاعت کوئی نہیں کہتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو رضاعت ہی نہیں. فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاتٍ، اگر اس نے اس کو پلایا بھائی رضاعت کی بکری کے دودھ کے ساتھ، او غَذَتْهُ بِطَعَامٍ، یا اس کو غذا دی طعام کے ساتھ، یعنی کھانا اس کو کھلایا بھائی، کھانا کھلایا بھائی، دودھ رضاعت اپنا دودھ نہیں پلایا. وَمَضَتِ الْمُدَّتُ، اور مدت گزر گئی، فلا اجر، تو اس عورت کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے. وَلَمْ يَصِحَّ لِلْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ، اور اجرت اجارہ یعنی صحیح نہیں ہے، کس کے لیے بھائی؟ اذان کے لیے. اذان کے لیے کسی کو کیوں بھائی رکھنا بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی کہ تم اس مسجد میں اذان دیا کرو، تمہیں 5,000 تنخواہ ملے گی بھائی، یہ درست نہیں ہے بھائی. والامامت، اور اسی طرح کسی کو امام رکھا، آپ اس مسجد میں نمازیں پڑھائیں اور آپ کو 10,000 تنخواہ ملے گی، یہ بھی صحیح تو یہ اجارہ ہے اذان پر یا اجارہ ہے امامت پر، یہ درست، لیکن یہ آگے اور بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح مولانا فقہ پڑھاتا ہے کوئی، یہ علم دین ہے مولانا فقہ، اور اسی طرح باقی علوم دینیہ ہیں، کوئی شخص فقہ یا علوم دینیہ پڑھاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بھئی آپ پڑھائیں، ہر مہینے ہم آپ کو 5000 تنخواہ دیں گے، یہ اجارہ بھی صحیح نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو یہی بات کریں، وَلَمْ يَصِحَ، اور صحیح نہیں ہے اجارہ، لِلْأَذَانِ وَلِإِمَامَتِ، اذان کے لیے اور امامت کے لیے، والحج، اور حج کے لیے کہ آپ حج کریں تو میں آپ کو اتنا دوں گا پیسے، وتعلیم القرآن، اور قرآن کی تعلیم کے لیے بھی اجارہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھائیں بچوں کو، معلوم ہوا ٹیوشنیں پڑھانے جا رہے ہیں بھائی آپ، بھائی ہر مہینے کے آپ کو 1000 ملیں گے، یہ درست نہیں بھائی جی، لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں ہے مولانا، یہ سمجھے، یہ قدیم علماء کا فتویٰ تھا، متاخرین کے نزدیک جائز ہے مولانا، متاخرین کے نزدیک تعلیم قرآن کی اجرت بھی جائز، امامت کی اجرت بھی جائز، اذان کی اجرت بھی جائز، تعلیم فقہ کی اجرت بھی جائز۔ صورت سمجھ میں آگئے جی، اور جائز کیوں ہے اور کیوں نہیں، چلیے آگے تفصیل آ جائے گی۔ اچھا، والغناء والنوحی، اور اسی طرح بھئی اجارہ گانے پر، بھئی آپ ایک آدمی کو لاتے ہیں بھئی گانا سناؤ، بھئی آپ کو اتنے پیسے دیں گے، نہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے۔ والنوحی بھئی، نوحی کے لیے کسی کے انتقال ہوا بھئی، اس کے لیے رونے والیاں بلائی جاتی ہیں کہ تم نے خوب رونا ہے، چیخنا چلانا ہے، تمہیں اتنی اجرت دی جائے گی، نہیں مولانا، گانا ہے، نوحہ کرنا ہے، اس کی اجرت صحیح نہیں۔ والملاہی، اور اسی طرح سارے لہو لعب والی چیزیں ہیں۔ وعصب التیس، اور اسی طرح مولانا عصب کا معنی جفتی کروانا، التیس، تیس کہتے ہیں بکرے کو، مراد نر ہے بھئی، دیہات میں ہوتا ہے، گائے وغیرہ کو لے جاتے ہیں، کسی کے پاس بیل ہوتا ہے، جفتی کرواتے ہیں بچے کے لیے، اور اس کی اجرت دی جاتی ہے باقاعدہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اجرت، یہ درست نہیں ہے مولانا، جائز نہیں ہے، حرام ہے بھئی۔ وہی عصب التیسی بھئی، وہ عصب التیسی، اور نر کی جفتی کروانے کی اجرت۔ وَيُفْتَلْ يَوْمَ، دیکھا خود بتلا رہے ہیں، وَيُفْتَلْ يَوْمَ، آج کے دن فتوہ دیا جائے گا بِسِحَّتِهَا، اس اجارے کے صحیح ہونے کا، لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْحِ، تعلیم قرآن اور فقہ میں، اس میں جائز ہے مولانا، معلوم ہوا آپ کی ٹیوشن بچ گئی بھئی، سمجھ میں آیا، یہ تو یہی پر مسئلہ آ گیا، تو تعلیم قرآن اور فقہ پر بھی بھئی۔ بھئی ذابطہ کیا تھا، کیوں جائز نجائز کی بات آپ نے کی تھی، کہتے ہیں والاصل عندنا، ذابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہو لا يجوز الاجارت علی الطاعات ولا علی المعاصی، اطاعتوں پر بھی اجارہ جائز نہیں اور معاصی پر بھی اجارہ جائز۔ یہ تعلیم قرآن، نماز، اذان، امامت، یہ ساری تو کیا ہیں، طاعات ہیں، عبادات ہیں، مثلا بھئی تو اللہ کی اطاعت ہیں، تو لہٰذا اب کیا ان پر اجارہ جائز نہیں، اسی طرح گناہ کے جو کام ہیں ان پر بھی اجارہ جائز نہیں، یہ ضابطہ ہے بھئی۔ لیکن پھر ان کے جواز کا فتویٰ کیوں دیا گیا، وہ بتلا رہے ہیں، لیکن لما وقع الفتور فی الامور دینیتی، لیکن جب واقع ہو گئی سستی اور کوتاہی امور دینیہ کے اندر، تو یفتا بصحتہا، تو فتویٰ دیا جائے گا اس اجارے کے صحیح ہونے کا، لتعلیم القرآن والفقہ، تعلیم قرآن اور فقہ کے لیے، تحرزا عن الاندراس، بچنے کے لیے ان کے مٹنے سے، ان کے کتکا کے کہیں یہ مٹی نہ جائیں بھئی، اگر ہم اس کے اجارے کو منع کر دیتے ہیں کہ تعلیم قرآن اور تعلیم فقہ پر اجارہ جائز نہیں بھئی، پھر تو بھئی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہی مٹ جائیں گے بھئی، سمجھ میں آیا، تعلیم قرآن کے لئے تو بڑا وقت دینا پڑتا ہے، آپ جب کسی کو پیسے نہیں ملیں گے تو لہٰذا وہ اپنے گھر والوں کے معاش کی فکر میں اور کام کرے گا، اس کام کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرے گا بھئی، اپنے گھر والوں کا کھانا پینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، تو تعلیم قرآن کی طرف انسان کہاں سے توجہ دے پائے گا، لہٰذا فقہا نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں کہیں رفتہ رفتہ مٹ نہ جائیں، لہٰذا ان پر اب اجرت لینا جائز ہے، سمجھیں، اسی طرح اب اذان پر بھی ہے جائز ہو گیا، ہمارا امامت پر بھی اجرت جائز ہو گئی بھئی۔ تو ان دراصل یہ اندر اس کے معنی ہوتا ہے مٹ جانا، ختم ہو جانا کسی چیز کا، تاکہ کہیں یہ چیزیں مٹ نہ جائیں، اس سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَاجِرُ عَلَىٰ دَفْعِ مَا قِيلَ، اور جی تو جب یہ چیزیں جائز ہو گئیں، دیکھیے یُجْبَرُ، چاہے تو آپ اسی سے تعلق رکھیں چاہے اس کو عام رکھیں، تو مجبور کیا جائے گا مستاجر کو، عَلَىٰ دَفْعِ مَا قِيلَ، اس چیز کے دینے پر جو کہا گیا تھا۔ بھائی جو چیز کہی گئی تھی، مثلاً بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو اجارے پر رکھا کہ آپ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، میں آپ کو ایک ماہ کے 5,000 دوں گا۔ بھائی وہ پڑھاتا رہا، مہینہ گزر گیا تو کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے فقہ میں نہیں پڑھا کہ تعلیم القرآن پر اجرت لینا جائز نہیں، بھائی میں تو نہیں دیتا کوئی اجرت۔ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، کہ وہ متقدمین کے نزدیک تھا، اس وقت دین بڑی قوت کے اندر تھا، آج تو دین کی یہ حالت آ گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا، مدارس مساجد کو گرایا جا رہا ہے اور پوری قوم میں سے کوئی بولنے والا نہیں ہے بھائی، پوری قوم میں سے، سمجھ میں آیا؟ اور خوف سمجھ میں آیا، ساری قوم تقریباً اس وقت ان کے خلاف ہوئی بیٹھی ہے، ساری قوم دین کے خلاف بولنے کی روایت جو کفار کا طریقہ تھا آج مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، ہر شخص ان کے خلاف بول رہا ہے، ہر شخص۔ اب چلیے، وانا حالف المرام، اللہ علم بحقیقت الکلام۔